الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة البينة کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. اس سے پہلے سورۃ القدر ہم پڑھ چکے ہیں. مجموعی طور پر قرآن مجید کے جس حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اب یہ چھوٹی سورتوں والا حصہ ہے، لیکن ان چھوٹی سورتوں میں یہ سورہ بینہ نسبتاً طویل ہے. چنانچہ سورۃ القدر جو ہم نے پڑھی تھی وہ تو نصف سے بھی کم صفحے پر محیط ہے. اس سے پہلے سورہ والضحا، سورہ انشراح، سورہ والتین، یہ سب بھی نصف صفوں سے بھی کم پر مشتمل تھی. لیکن یہ جو اب سورہ مبارک ہے جس کی ابھی تلاوت آپ نے سنی ہے، یہ میرے اس مصحف پر ایک صفحے سے زائد، ایک سطر زائد ہے، اور یہ قدر طویل سورت ہے. اس سورت کے بارے میں مفسرین کا اختلاف اس حوالے سے ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی. دونوں ہی طرف دلائل موجود ہیں اور دونوں آراء موجود ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے. اور بعض اعتبار سے پچھلی صورتوں کے ساتھ دیکھیں تو بہرحال اس کا ایک ایسا جوڑ بنتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ مکی ہی میں نازل ہوئی ہے. واللہ اعلم. البینہ اس سورت کا نام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہایت روشن دلیل. بین وہ چیز ہے جو واضح ہے، بیان جو آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کلیئر ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے مبینہ طور پر فلاں معاملہ ہوا، تو البینہ وہ چیز کے جو بہت ہی واضح اور روشن ہو، روشن دلیل. پچھلی دو سابقہ صورتوں کے ساتھ اس کا جو ایک خاص ربط نظر آتا ہے، سورہ علق میں پہلی وہی ہے، آپ کو معلوم ہے جو پہلی پانچ آیات ہیں. نزول قرآن کا وہاں سے آغاز ہوا ہے. ابھی قرآن مجید کی عظمت کو کوئی جانتا ہی نہیں، قرآن کیا شے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ابھی ایک بڑا ہی غیر معمولی ایک نیا تجربہ ہے. آپ بھی کچھ دیر کے لیے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا شے ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, اس وحی سے جس قرآن کی تنزیل کا نزول کا آغاز ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اصل قرآن کیا شے ہے. اس سے پیچھے ابھی تو چند آیات سامنے آئی, ایک نیا تجربہ ہے. اس کے تعارف کے لیے اگلی سورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ کتنی عظیم شے ہے تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہ جو پانچ آیات نازل ہوئی ہیں یہ جس قرآن کی ابتدا ہے وہ قرآن کیا شے ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جس رات اس کا نزول ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, اس کی عظمت کا تم کچھ اندازہ اس سے کرو, یہ کوئی عام شے نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ وضاحت کی تھی کہ اور قرآن مجید کے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسانی پر اللہ کا جو سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ جو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ یہ قرآن ہے جو مکمل ہدایت نامہ ہے ہر اعتبار سے. اب اگلی سورت میں اس کو کہا گیا کہ اس کی ضرورت کیوں تھی. یہ البینہ, البینہ کہتے ہیں وہ شے جو بہت واضح اور روشن ہو. کیا اس قرآن کی واقعی ضرورت تھی یا ایک اضافی شے تھی جو اس وقت دے دی گئی؟ اسی کا جواب آ رہا ہے یہاں پر کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین, نہیں تھے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں منکر ہیں, یعنی جنہوں نے کفر کیا, اور کفر کرنے والوں میں وہ بھی ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو مشرکین ہیں. یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ پہنچ جاتی. یعنی دنیا میں اب اصل ہدایت جو ہے وہ بالکل مخفی ہو چکی, غائب ہو چکی. ہدایت کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا گیا, اس کے اندر اس کو پولیوٹ کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی, اس میں تحریفات کر دی گئیں, انبیاء کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ایسے ایسے واقعات انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. حضرت موسیٰ کا لایا ہوا دین جو ہے وہ بگڑ کے بری حالت کو پہنچا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد رسول بن کر آئے ہیں تو ان کا دین وہ رہبانیت کے اندر آ گیا اور اس نے تسلیس کا عقیدہ اختیار کر لیا, بدترین شرک. تو گویا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے اس وقت اور دنیا جو ہے وہ اسی گمراہی کے اوپر چل رہی تھی. جن کو اللہ نے ہدایت دیے بھی تھی آسمانی کتابوں کی شکلوں میں, انہوں نے اس کو بھی جو ہے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. اصل دین کیا ہے, اصل حقیقت کیا ہے, وہ مخفی ہے. اب ہر طرف شیطانی تصورات کے ڈیرے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اب صحیح راستے پر آنے والے نہیں تھے, نہ مشرکین. اور مشرکین کو آپ دیکھ لیجئے کون ہے یہ مشرکین, ان کا ذکر ہو رہا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کی جو شاخ ہے اس سے, اور وہ بدترین شرک میں مبتلا ہیں. 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں. یہ وقت تھا کہ ہدایت کی شدید ضرورت تھی. آسمانی ہدایتیں جو اس سے پہلے آئیں وہ سب پولیوٹ ہو چکی, انہیں مس کر دیا گیا, اور یہ اپنی ان حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ البینہ, سب سے زیادہ روشن اور واضح ہدایت اور دلیل ان تک نہ پہنچے. یہ قرآن وہ ہے شے سب کو سیدھا کرنے والی, سب کی اصلاح کرنے والی, سب کی غلطیوں کو پن پوائنٹ کر کے اور ان کے لیے رستہ جو ہے اصلاح کا اس کا معین کرنے والی, راہ ہدایت کیا ہے. تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ, یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے اپنے کفر سے. اور لفظ کفر کا استعمال ہو رہا ہے کہ ان کے لیے, مشرکین کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی. کہنے کو تو اہل کتاب اپنے آپ کو توحید پرست مانتے تھے, اللہ اور رسولوں پر ایمان لانے والے بظاہر, جیسا آج مسلمان بھی اللہ اور رسول پر ایمان کا دعوے دار ہے. لیکن اللہ اور رسول کی لائی ہوئی ہدایت وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں کہیں، وہ تو تلاش کیجیے آپ. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی قرآن نے کفر میں شامل کیا ہے. اہل کتاب وہ بھی اصل دین کو چھوڑ کر اب وہ کفر کے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ جو یہاں کے لوگ ہیں مکہ کے رہنے والے بنو اسماعیل، وہ تو تھے ہی مشرک، 360 بتوں کو پوجنے والے. اب آگے آ رہا ہے کہ یہ بینہ کیا ہے. دیکھیں بینہ کا اصل جو ہم بنیاد اس کو پڑھ چکے ہیں پچھلی دو صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ قرآن. اقرأ بسم ربک الذی خلق، نزول قرآن ہو رہا ہے. اب ہدایت کا آغاز ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے اس میں بھی بات آ گئی کہ یہ قرآن مجید ہی ہے کہ جو الہدا ہے، اور یہ اس جس رات میں یہ نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیکن اب اصل مسئلہ یہ آیا کہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ. البینہ صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے رسول کو بھی بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہا گیا سب سے واضح ہدایت اور رہنمائی. اس کی تشریح کیا ہو رہی ہے؟ البینہ سے مراد رسول من اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اب ہادی اعظم بنا کر بھیجے گئے ہیں. یتلو صحف مطہرہ، اور وہ پھر بڑے ہی پاکیزہ صحیفے، پاکیزہ اوراق، مضامین ان کو تلاوت کر کے سنا رہے ہیں. یعنی قرآن اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن مل کر البینہ ہے، سب سے بڑی واضح رہنمائی اور ہدایت. ہدایت کی تکمیل ان دونوں کے ملنے سے ہوتی ہے. البینہ کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. یہی بات اس سے پہلے ہم نے سورۃ طلاق میں بھی پڑھی ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، ہم نے اتار دیا ہے تمہاری طرف ذکر، اللہ کی طرف سے یاد دہانی. آگے ذکر کی جو تفصیل آ رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے یاد دہانی اتری ہے، اب اس کی تشریح کی گئی. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ وہ رسول جو اللہ کی آیات بینات پڑھ کر سنا رہے ہیں. رسول جمع یہ آیات، یہ مل کر ذکر بنتا ہے. اور بالکل وہی مضمون یہاں پر ہے کہ یہ سب سے بڑی دلیل جو اللہ نے روشن دلیل دی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع قرآن. رسول یتلو من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اس قرآن کے اندر کیا ہیں؟ مضبوط کتابیں ہیں، یا یوں کہیے کہ اس کے اندر پاکیزہ اوراق ہیں. بلکہ ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو مضبوط کتابیں 114 سورتیں ہیں، ہر سورت اپنی جگہ ایک مضبوط اور محکم شہر ہے حکمت اور معرفت کا. قرآن مجید 114 سورتوں پر مشتمل ہے، ہر سورت اپنی جگہ ایک شہر ہے. سور کہتے ہیں فصیل کو، اس کے اندر ایک شہر ہوتا ہے. 114 شہر ہیں ہدایت کے، ان کو ملائے تو پھر قرآن بنتا ہے. اور ہر سورت اپنی جگہ ایک اس کا ایک خاص انداز ہے، خاص اس کا اسلوب ہے، ہدایت کا خاص پہلو ہے جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور یہ سب مل کر ہدایت ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، جو قرآن تک، جو آخرت کے لیے اب اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. تو رسول یتلو من اللہ، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ. بینہ کیا چیز ہے؟ ایک رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں، اور وہ تلاوت کرتے ہیں بڑے پاکیزہ اوراق، یعنی قرآن مجید کی تلاوت. اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. فیہا کتب قیمہ، اور اس کے اندر مضبوط کتابیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ 114 سورتوں کا یہ مجموعہ ہے، اور ہر سورت اپنی جگہ علم و حکمت کا ایک شہر ہے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب یہی پر نوٹ کر لیجئے کہ جب یہ ہدایت ہر اعتبار سے مکمل ہو گئی تو آئندہ وحی کا سلسلہ بھی رک گیا، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا. اس سے پہلے کسی کتاب کی، آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. تورات کو نازل ہوئے تقریباً 2500 برس بیت چکے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، اور وہ انتہا درجے کی محرف ہو چکی تھی. انجیل جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا دور تھا، وہاں پر مکے میں جب ولادت ہوئی آپ کی، 600 سال قبل نازل ہوئی تھی. اور میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ جس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی تھی، آرامی زبان، اس میں ایک نسخہ بھی دنیا میں آج موجود نہیں. اور ان کے جو مختلف ڈسائپلز تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے اصل میں حضرت عیسیٰ کی زبانیں لکھی ہے، اسی کو بائبل کہہ دیا گیا ہے، اپنے اپنے انداز سے لکھی ہے. کوئی جو ہے متی کی انجیل ہے، کوئی یوحنا کی انجیل ہے، کوئی مرقس کی انجیل ہے، بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں، اور وہ سب کی سب جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ اصل انجیل تو ہے ہی نہیں، اور یہ انجیل کے نام پر جو کچھ بھی ہے وہ ان کے حواریوں میں سے بعض نے آپ کے حالات لکھے ہیں، اور وہ بھی جس زبان، اصل جس زبان میں انجیل تھی وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. مجھے مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ انہوں نے عجیب انداز سے بات کی کہ چپ ہوئے پاپا چل دیے پترس، گم ہوئے مرقس مٹ گئے لوکا، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پیچھے جو بھی تھے مذاہب وغیرہ وہ سب ان کی تعلیمات ختم ہو چکی ہیں، وہ موجود ہی نہیں ہیں، ان کے دین کا حلیہ بگاڑا جا چکا ہے. اب ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقہ نہیں کیا، پھوٹ نہیں ڈالی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ ان کے پاس آ گئی تھی البینہ، یعنی یہود بھی اس البینہ کو جو اب نازل ہوئی ہے، جو اصل میں اللہ کی کتاب ہدایت اس وقت ہے اور کامل ترین ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، یہ بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں، مخالفت پر ڈٹے ہوئے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ بینہ تو آ گئی ہے، قرآن تو نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کو ماننے والے نہیں ہیں. وما امروا، اور ماننے والے کیوں نہیں ہیں، اس کی بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ انہیں یہ متا نہیں لگ رہا کہ یہ ہدایت ہے یا کچھ اور ہے، اور نہ ان کو رسول کو پہچاننے میں کوئی دقت ہو رہی ہے، وہ تو آخری رسول کے منتظر تھے، انہیں معلوم تھا کہ کھجوروں کی سرزمین میں کسی نبوت کا ظہور ہونے والا ہے اور آخری نبی، جن کی خبریں بہرحال اگرچہ تورات اور انجیل کو پوری طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ پولیوٹ کیا گیا ہے، اس میں تحریفات کی گئی ہیں، اور خاص طور پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی خبریں ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے، انہوں تو کھرچا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے علامتیں، ایسے نشانات رہ گئے ہیں کہ آج بھی تورات اور انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے، اور آپ کا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے دیدی اس میں. تو کوئی انہیں غلط فہمی نہیں تھی، انتظار تو کر رہے تھے، لیکن کفر کیوں کیا انہوں نے؟ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں ہے، خوب پہچانا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن نے دو جگہ کہا ہے، یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، یعنی نبی آخر الزمان کے طور پر پہچانتے ہیں، بالکل ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، اس سے زیادہ آگے کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر سبب کیا ہے؟ وہ پھر مدنی صورتوں میں اس کی تفصیل آئی، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ ہٹ دھرمی ہے اور حسد ہے اور تکبر۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی جو مبعوث ہوں گے، اور جن کی بشارتیں تو موجود تھیں، انہوں کو معلوم تھا، ان کے علماء خوب اچھی طرح جانتے تھے، وہ ہم ہی میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ اس لیے کہ پچھلے جو تقریباً 2500 برس گزرے تھے، اس میں جو نبی اور رسول آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی ایک شاخ، حضرت ابراہیم کی جو دوسری شاخ ہے وہ حضرت اسماعیل والی ہے، اس میں ابھی تک کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم ہی میں کی نسل ہی میں آئندہ نبوت چلے گی، اس کا ذکر بھی قرآن میں دو جگہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا حضرت اسماعیل کے بعد، جتنے نبی اور رسول آئے وہ سب کے سب ادھر آئے، حضرت اسحاق کی جو آزاد چلی تھی حضرت ابراہیم کی، اس شاخ کے اندر وہ سب آئے، اور وہی بنی اسرائیل تھے۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ آخری نبی اور رسول بھی ہم ہی میں سے ہوں گے، اور یہ جو اہل مکہ تھے اور یہ جو بنو اسماعیل تھے، ان کا تو مذاق اڑاتے تھے وہ کہ یہ امی ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے ہاں تو کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا، ان کو باقاعدہ اس انداز سے دیکھا جاتا تھا اور اس انداز سے پکارا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی امی انہی میں سے بھیجا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جس لفظ کو امی تم کہہ رہے ہو مذاق میں، یہی اصل میں باعث فخر ہے۔ اور قرآن نے وہ جو ہے لقب بھی دیا۔ اب حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے کہ یہ انفیریئر تھے، ہم جو ہیں ہمارا مقام اونچا تھا، ہمارے پاس اتنے نبی اور رسول آئے ہیں اور سب کتابیں ہمارے ہاں آئی ہیں، ہمارا مرتبہ مقام اونچا تھا، یہ بالکل امی ہیں، جاہل ہیں، معاذ اللہ، تو ایک اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے ہم سے بہت انفیریئر بھی ہیں یہ لوگ، اور باقی حسد کہ ان میں کیوں یہ شے آ گئی اور جو اصل دولت تھی ان کو کیوں مل گئی، اس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا ہے، ورنہ انہیں کوئی دیر نہیں لگی تھی پہچاننے میں کہ یہ ہیں وہی آخری نبی آخر الزمان جن کا تذکرہ ہم سنتے آئے ہیں، جن کا انتظار ہم کر رہے تھے۔ یہی معاملہ مشرکین کا بھی تھا، مشرکین کو بھی یہ نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کو سن کر اور پڑھ کر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اور انہیں شک ہو کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور جو کچھ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلط ہے، ہرگز ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ان کا بھی اصل مسئلہ چودراہٹ کا تھا کہ اگر ہم نے مان لیا تو پھر تو ہمارا یہ سارا ریونیو کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، جیسے کہ ابو جہل کا قول آیا تھا، میں نے آپ کو سنایا بھی تھا، کہ ہمارا اور ان کا، بنو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا جو ہے ایک مقابلہ چل رہا تھا، مسابقت تھی، ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے ہم مختلف معاملات میں، اچھے معاملات میں بھی مسابقت تھی کہ کتنے زیادہ مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کتنا زیادہ جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اب اگر ہم ان کو مان لیں کہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے نیچے ہو جائیں گے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ باقی اس نے صاف کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو کچھ تھی البینہ کے آنے کے بعد، اس نے تو ہر شے کو منور کر دیا، لیکن لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ تو اما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو پھوٹ پڑی ہے اہل کتاب میں اور جو انہوں نے اختلاف کیا وہ اس کے بعد کہ ان کے پاس البینہ آ گئی تھی، بات ان تک پہنچ گئی تھی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو حکم اسی بات کا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اہل کتاب یہود اور نصارہ، نبیوں کے پیروکار، آسمانی کتابیں ان کے پاس آئیں تو جو حاصل ہے ہدایت کا وہ تو ان کو بھی معلوم تھا، اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور بندگی کیا ہے؟ بندگی صرف نماز روزہ نہیں ہے. یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیجئے، لفظ بندگی کو ہم نے بھی بہت محدود معنی میں لے لیا. بندگی ہے غلامی. غلام کا کام کیا ہے؟ کہ اپنے آقا کے سامنے سر جھکا کر بھی رکھے، اور اصل میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ آقا کا ہر حکم مانے. وہ مالک ہے، آقا ہے، تم غلام ہو، تمہارا کام ہے اس کی بات ماننا. اور جو غلام کہے کہ جی میں اپنے آقا کو تو بہت میری لائلٹی اس کے ساتھ ہے اور میں بڑا اس کے ساتھ مخلص ہوں، لیکن آقا کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آقا کے دشمنوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چاہے وہ 10 دفعہ سجدہ بھی کرتا ہو، حکم نہیں مان رہا. اور آقا کے دشمنوں کے ساتھ اس کی سازباز ہے، سازش ہے، اس بندگی کو کیا کہیں گے آپ؟ یہی معاملہ یہود کا تھا. کیا احکام دیے اللہ نے؟ پورا نظام دے دیا تھا، احکام عشرہ، تورات نازل ہوئی ہے، پوری شریعت ان کو بھی دی گئی تھی کہ اب اس کے مطابق زندگی گزارو. لیکن انہوں نے بھی وہی کیا جو آج ہم کر رہے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، وہ بھی کتنے فیصد ہیں؟ نماز پڑھنے والے بھی کتنے فیصد ہیں؟ پاکستان کی آبادی کو سارے کو سامنے رکھیں تو جو محتاط اندازے جو لوگ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 7-8% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو نماز کے پابند ہوں مسلمانوں میں سے. یہ تو ہمارا حال ہے. اور ہماری ساری دوستیاں اور سارے تعلقات کن سے ہیں؟ جو اللہ کے دشمن اور باغی ہیں، وفاداریاں ہماری ان کے ساتھ ہیں. اور جو دستہ جو اس نے دین طریقہ بتایا تھا زندگی گزارنے کا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اس سے ہم بغاوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی معاملہ ان کا بھی تھا. تو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو حکم دیا گیا تھا، تورات اور انجیل کی کتاب جو وہ آسمانی کتابوں کا بھی حاصل یہ تھا کہ بندگی کریں وہ اللہ کی، دین کو، اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے. جب رب مان لیا ہے تو ہر حکم پر عمل کریں، کوتاہی ہو جائے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ بخشنے والا. لیکن یہ نہیں ہے کہ مستقلاً چھوڑ دیں کہ بھئی احکامات ان پر تو ہم نے عمل کرنا ہی نہیں ہے، سر جھکا دیں گے، حج بھی کرائیں گے، عمرے بھی کر لیں گے، لیکن زندگی کی جو تفصیلات، حلال حرام کیا ہے، عامل الصالحات جو قرآن بار بار کہتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ہر معاملے میں اللہ کے رسول نے اور دی قرآن نے ہمیں رہنمائی دی ہے کیسے کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اگر اس کی ہم پرواہ نہیں کر رہے تو یہ بندگی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان سب کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کریں اللہ کی، عبادت، غلامی اختیار کریں اللہ کی، اور دین کو، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. حنفاء، شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے، ابراہیم کی راہ پر، یعنی یکسو ہوں اللہ کے ساتھ، جو محبت ہے اور اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے ہر حکم کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم کی شان کیا ہے؟ جب بھی رب نے کوئی حکم دیا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، فوراً تسر تسلیم خم ہے. قال اسلمت لرب العالمین، میں سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے، جو حکم ہو سر آنکھوں پر. یہ ہے بندگی. تو سب کو یہ حکم ہوا تھا، اہل تورات کو بھی یہی حکم تھا، اہل انجیل کو بھی یہی حکم تھا، اور اب مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یعنی پہلے بندگی کا ذکر کیا کہ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے بندے بن کر رہیں اور نماز پڑھیں اور زکات ادا کریں. الگ الگ بیان کیا گیا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جیسے ایک غلام ہے وہ اپنے آقا کے آگے سر جھکائے گا جب بھی آئے گا، اور ہو سکتا ہے آقا اسے کہے کہ تین دفعہ آ کے جو ہے وہ میرے سامنے دنڈوت کرو یا میرے سامنے جھکو. ہم بھی تو بادشاہوں کے سامنے جھکتے تھے، ہمارے بادشاہ جو ہیں وہ جھکایا کرتے تھے سب کو. وہ تو گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ کون تھے؟ وہ تو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ورنہ جو بھی آتا تھا وہ پہلے گردن جھکاتا تھا، رکوع کی حالت میں جاتا تھا. یہ جیسچر ہے غلامی کا، اور اصل بندگی کیا ہے کہ آقا کا ہر حکم ماننا ہے. تو ہم نے سمجھا کہ کل عبادت جو ہے وہ صرف نماز ہی ہے، نماز روزہ ہی ہے. یہ تو مراسم عبودیت ہیں، ان کے لیے جو لفظ ہمارے دین میں آتا ہے اور دینی اصطلاح کے اندر، یہ رسم عبودیت کے کچھ جیسچرز، صحیح تر لفظ ہے، بندگی کا جیسچر. اور اصل بندگی یہ ہے کہ ہر حکم مانا جائے آقا کا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، بندگی کریں اور نماز بھی پر بھی قائم رہیں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے دین، یہی ہے راستہ مضبوط لوگوں کا. دین قیم، اصل محکم دین یہ ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، پہلے ذکر آیا تھا اہل کتاب کا، اب خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کا بھی تھا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی. کس کا کفر کیا ہے؟ اس قرآن کا کفر کیا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے، آج کل ہمارے ہاں جو زیادہ روشن خیال ہو گئے ہیں وہ یہ بات بتانے کی قوم کو جو ہے وہ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. بہت زیادہ انہیں فکر ہے ان کی کہ یہ لفظ کفر کیوں استعمال ہو رہا ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اپنے نبیوں پر تو رکھتے ہیں نا. اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور جو مشرکین ہیں. کس کا کفر کیا؟ اہل کتاب اپنے رسولوں کا کفر تو نہیں کرتے. تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں جیسے ہم بھی مانتے ہیں قرآن کو. یہ کفر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. البینہ اب آ گئی ہے، اب ہدایت جو ہے اصل میں قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے الہدا، مکمل ہدایت. اب اس کا جو کفر کرے گا اس کے لیے لفظ کفر آ رہا ہے، اہل کتاب کے لیے بھی آ رہا ہے، مشرکین کے لیے بھی آ رہا ہے. تو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین خلائق ہیں. انسان اپنی جگہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہی اشرف المخلوقات جب اللہ کا اور اللہ کے دین کا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا کفر کر رہا ہے تو وہ بدترین خلائق، سب سے نیچے، شر البریا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ کے جو ایمان لائیں اللہ پر اور نیک عمل کریں، بلکہ ایمان خالی ہے، ایمان لائیں کس پر؟ ظاہر ہے اس قرآن پر جس کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو بھی مانے، اس کی کتاب کو بھی مانے، اور اس نے جو بینہ نازل کر دی ہے وہ کتاب بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے. جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، وعملوا الصالحات، دیکھیے وہ ساتھ آ گیا. ایمان تو سب ہم رکھتے ہیں، عمل بھی کریں صالح نیک اعمال، یعنی بندگی کے تقاضے پورے کریں. جو احکامات دیے گئے ہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ واجبات ہیں، ان کو کرنا ہے، یہ دین کے واجبات، یہ سب کا نام دین ہے نا، اور یہ سب عمل صالح کا حصہ ہے. اللہ کو مان بھی رہے ہیں اپنا رب، اور واقعی اس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں. اولئک هم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین خلائق ہیں، سب سے بہتر تمام مخلوقات میں. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی نے ہمیں وہاں پہنچایا ہوا ہے کہ ہم خیر البریہ کا مستحق بنے، لیکن اس کے پورے تقاضوں کو ہم ادا کر نہیں رہے ہیں. اس نے تو پورا موقع دے دیا، لیکن اب ہمیں ہر شخص کا الگ الگ محاسبہ ہونا ہے، کیا کرتے رہے. یہی وہ مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے. قرآن مجید کے کچھ احکام مان لیے، کچھ جو ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے، اس پہ تو عمل نہیں کیا جا سکتا. اسلامی معاشرت، اس کے تقاضے تو کچھ اور ہیں، معاشرے کا رنگ کچھ اور ہے، ہم کیسے معاشرے سے الگ ہو جائیں؟ ہمیں تو وہی ثقافت، وہی طریقہ اختیار کرنا ہے. اسلامی معیشت ہوتے ہوں گے اس کے کوئی، لیکن آج تو سب سے بہترین جاب ہی جو ہے وہ بینک کا ہے، سارے مواقع جو ہیں وہ اسی میں زیادہ آپ کو ملتے ہیں. ہر چیز جو ہے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے بینک انٹرسٹ، لون، انڈسٹری لگانی ہے، لون لیں گے تو آپ کو جو ہے انڈسٹری لگانے کے لیے موقع ملے گا، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا ہے، تب یہ ہے سارا امتحان. تو فرمایا، کیا تم کتاب و سنت کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک پر عمل ہے، ایک پر نہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، جو کوئی تم میں سے ایسی حرکت کرے گا اس کا بدلہ سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور جو بندگی کے صحیح تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ ادا کر دیے، محمد رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے رسول اور ساری زندگی کے لیے رہنما اور رہبر مان لیا، قرآن کو اللہ کی کتاب ہدایت مان لیا، اور اس کے بعد جو ہے اسی کے مطابق زندگی گزاری، تو بہترین خلائق ہو. اور تمہارے لیے بدلہ کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، جنات عدن، اور جن کے دامن میں چشمے اور نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ ہمیشہ. جنت کی نعمتوں کا قرآن مجید میں اور جگہوں پر ذکر آیا ہے، اور وہ بھی ابتدائی سا ذکر ہے، اصل نعمتوں کا انسان خود قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہ تو وہاں جا کے ملیں گی، اور وہ ہوں گے بھی ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور یہ مقام و مرتبہ ملے گا اسی کو جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، اس کی ناراضگی سے بچتا ہو، اس کے احکامات کو توڑنے سے بچتا ہو، اور جس جہنم کا اس نے نافرمانوں سے وعدہ کیا اس سے ڈر کر سیدھے رستے پر چلنے والا ہو. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ بینہ تو مکمل ہوئی الحمدللہ. حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ مرثیہ خوانی تو میں کر چکا ہوں، چند منٹ لوں گا. بات تو وہی ہے، ہم پچھلے دنوں حرب میں جو مسلمانوں کے ساتھ گزری ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے، مشرق وسطی کے جو حالات ہیں ان کا مرثیہ کہہ رہے تھے. اب جو کچھ برما میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کی نسل کشی جو ہے، یعنی ختم کر رہے ہیں ان کی نسلوں کو، مٹانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ عروج پر ہیں. اور حقیقت وہی ہے جو اقبال نے کہا نا کہ ہو گیا مانند آب ارزا مسلمان کا لہو. اس وقت دنیا میں صورتحال یہی ہے. وہاں پر برما میں آپ دیکھتے ہیں کہ فوج سمیت قانون نافذ کرنے والی تمام ایجنسیاں بھی مظلوم مسلمانوں ہی کو نشانہ بنا رہی ہیں. گویا عوامی اور ریاستی سطح پر مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی، بدترین دہشت گردی جاری ہے، اور بقیہ پوری دنیا بڑی انصاف پسند اپنی جگہ اور بہت ہی مہذب کہلانے والے وہ اس ظلم کو یکسر نظر انداز کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. مسلمان بننا اس وقت دنیا میں ایک ہمارے لیے جرم بن گیا ہے، اور اس کا اصل سبب بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں غالب اور سربلند رکھے گا اگر تم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا. وہ جی وہی تقاضے جن کا میں بھی ذکر کر رہا تھا. تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم وہ تقاضے پورے نہیں کر رہے، اور رب کے ساتھ جو ہے وفاداری کی بجائے حقیقی معنوں میں غداری کے مرتکب ہوئے. اوور آل اس کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے. ہمیں نہیں چاہیے اللہ کا دین. ہاں اس کے لیے جو ہے وہ اس کے شان میں قصیدے کہنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ دین بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہترین ہر اعتبار سے، لیکن نافذ کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جرم عظیم ہے جو کھڑا ہو اس کے لیے نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ملک میں. جب یہ حالات ہوں تو پھر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، اور یہ بات بہت پہلے بتا دی گئی تھی، اور یہی بات علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہی ہے کہ اس وقت جو تمہارے ساتھ حالات ہیں تو اس کے وجہ تم خود ہو. ہمارے اوپر سے یہ بوجھ ہٹانے کے لیے اقبال کا کلام بھی جو ہے وہ نصاب سے خارج کر دیا گیا ہے، اس قسم کے بوجھ سے بھی آزاد کر دیا گیا ہے ہمیں. حال تو یہ وہ جو قرآن کی تعلیمات کو اپنے اشعار میں بیان کر رہے تھے. بہرحال یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ معاملہ حساس ہے اس لیے دخل نہیں دیا جا سکتا. وہ جو بھی کہے گا سر آنکھوں پر ہم تو سر جھکائے بیٹھے رہیں گے، ہمارے پاس آپشن اور کون سی ہے؟ اسی کو جب ہم نے وہ مقام دے دیا ہے رب کا مقام، واشنگٹن سے آنے والی وہی جو ہے وہ ہے اصل میں ہمارے لیے رہنما اور راہبر. تو آج کے دجالی دور میں مسلمان بننا ہی اب جرم ہو چکا ہے. میڈیا کا حل کیا ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسمان سر اٹھا لیتا ہے اسے برما کے مسلمانوں کے حوالے سے سانپ سونگا ہوا ہے. یہ بھی کون ہیں؟ مسلمان ہی ہیں. کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ اپنے گھرے بانوں میں جھانکیں. موت کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن ایک روح چل چکی ہے اور سب اسی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. او آئی سی کا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے لیکن مسلمان ممالک کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں. اور مسئلہ صرف برما کے مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. کشمیر میں بھی نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پیلٹ گنز کے ذریعے سے جو ہے ان کی بینائی اسے محروم کیا جا رہا ہے. اور کوئی نہیں ہے دنیا میں جو بھرپور انداز میں آواز اٹھا رہا ہو مسلمانوں کے حق میں. کوئی قوت نہیں ہے، کوئی بھی قابل ذکر قوت نہیں. دنیا کے بہت سے حصوں میں تو مسلمان خود ہی باہم دست و گریبان ہیں, اب دوسروں کا کیا شکوہ کریں گے. عراق, شام, یمن اور لیبیا اس کی واضح مثالیں ہیں. مسلمان حکمران اپنے اصل دشمنوں کو پہچاننے سے ہی انکاری ہیں اور وہ خود مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں, مسلمان حکمران, اور ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمانوں کو مروایا جا رہا ہے. یہ سب دین سے دوری اور بغاوت ہی کا نتیجہ ہے. اللہ ہدایت اور صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھے. اقبال کا وہ شعر اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر ختم کروں گا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. مسلمان کی حیثیت سے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. قرآن و سنت کو چھوڑو گے تو پھر دنیا تمہارے لیے جہنم بن جائے گی. اور ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عروج عطا کریں گے تمہیں اس قرآن کی بدولت. اس قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامو گے تو دنیا میں بھی سربلندی ہے, اور پھر اگر اس کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا تو پھر رسوائی اور ناکامی ہے جو ہے تمہارا مقدر بنے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے رہنماؤں کو بھی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.